الكلام الرحيم إلا لتطاع عزيز الله. أمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وشهيدنا ووكيلنا وصيتنا وإلهنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدنا يا حبيبي يا رسول الله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المقتحمة. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله کی حمد و ثنا. نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں عقیدت اور احترام کے ساتھ، تعظیم و تکریم کے ساتھ، اجلال و اکرام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز و مقتدر سامعین کرام، گرامی قدر حضرات، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلیٰ آلہ و صحبہ بارک وسلم کی عظیم سیرت مبارکہ کے گوشے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے. غزوہ خیبر اور خیبر سے لوٹتے وقت ہونے والے بے شمار محبوب ترین لمحات، جس میں بالخصوص لیلۃ التاریس جس کی بحث دو درسوں میں گزر چکی تو پیش کی گئی. گزشتہ درس ہم نے اولیاء کاملین کی فضیلت کے تحت درس سیرت اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی منقبت اور فضیلت کے مطابقت سے لیلۃ التاریس سے استدلال کر کے وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا. اللہ اسے قبول فرمائے. آج ہم آگے کے واقعات جو انتہائی اہم ترین اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی کثرت کے ظہور سے متعلق ہیں، اور یہ واقعات پیش اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ایمانی معاملات اور ایمان کو تقویت اور اطمینان نصیب ہو. خیبر سے لوٹتے وقت رات کو تو فجر کی نماز کا مسئلہ ہوا، اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے ہیں تو حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی اونٹنی پر سرکار کے ساتھ سوار تھا. یوں تو ہمیشہ اسامہ بن زید ہوتے ہیں، آج سیدنا موسیٰ اشعری ہیں. اور فرماتے میرا سینہ جو ہے وہ سرکار کی پشت سے لگ رہا تھا، اور بالکل ہم مدینہ منورہ کے قریب ہی تھے، اور اب تھا کہ کچھ لمحات میں مدینہ منورہ آ جائے. یہ علاقہ خیبر سے مدینے کے وقت جرف نامی جگہ سے واقع ہے، جس کو اگر آج جغرافی اعتبار سے دیکھا جائے یہ تقریباً 10 سے 11 میل بنتا ہے. جب رات کا پہر قریب آ رہا تھا، عشاء کی نماز پڑھ لی تھی، اور اب سفر سرکار نے دوبارہ شروع کیا. یہ جرف کے مقام کے آنے سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ اشعری سے فرمایا الا ادلک علی کلمۃ من کنز الجنہ. اے ابو موسیٰ، کیا میں تجھے وہ کلمات بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے؟ اور جس سے اللہ رب العزت نے مومن کی ترقی اور اس کی فضیلت کو مربوط کیا ہوا ہے. حضرت موسیٰ شریف کہتے ہیں کہ حضور ارشاد فرمائی, سرکار نے ارشاد فرمایا, حضرت موسیٰ شریف کہتے ہیں قلت بلا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی, حضور یقیناً آپ بیان فرمائیے آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. یہ صحابہ کا انداز ہے سرکار کی صلاۃ السلام سے گفتگو کرنے کا اور اپنے ایمان کی کاملیت کی دلیل دینے کا, کہ حضور ہمارے ماں باپ جو ہمارے لیے عزیز ترین ہے وہ بھی آپ کے کف پا کے نقش پر قربان ہو جائیں. فرمایا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی پر بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں تو یہ پیمان سرکار نے سعد بن ابی وقاص کے لیے ارشاد فرمائے. فرمایا سعد فدا کا ابی و امی, اے سعد دنیا مجھے کہتی ہے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, لیکن تیری خدمات دینیوں کے اخلاص کا رنگ یہ ہے کہ آج اللہ کا حبیب کہتا ہے کہ سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. تو فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات بتاؤں کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانے ہیں اور مصیبت اور مشاقین اور مصائب کو دور کرنے کے لیے سب سے مجرب عمل ہے. اور اس کی بلا یا رسول اللہ فدا کامی ہوں گی, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بیان فرمائیے آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. سرکار فرما قال لا حول ولا قوت الا بالله, فرمائیے جو کلمہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ مسائل مشکلات کو دور کرنے کے لیے بہت مجرب, اور فرمایا اپنی پریشانیوں کے تدارک کے لیے بہت زیادہ ترقین عمل ہے اور جنت کے خلاف یہ خزانہ ہے. جب جرف کا مقام آیا تو سرکار نے وہاں پر قیام فرمایا. تو سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ آپ رات کے پہر میں کبھی یہ حکم نہیں دیتے مجاہدین کو اور لشکر اسلام کو قافلہ اسلام کو کہ وہ اپنے گھر پر اچانک رات کو پہنچ جائیں, نہیں, بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہوا کرتا تھا راستے میں رات پڑ جائے تو رات رستے میں گزار دیں اور صبح کی روشنی میں گھر پر حاضر ہوں تاکہ رات کو تمہارے رشتہ داروں کی تمہارے گھر والوں کے آرام میں خلل بھی نہ ہو اور دن میں وہ ایسے مستعد ہوں گے اپنے اوسان پر تو وہ تمہارا استقبال نہیں کر سکیں. آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے احد کے واقعے کے دوران ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا حضرت جابر کا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام احد کے بعد جو قافلے کے لیے تشریف لے گئے وہاں سے لوٹے ہیں تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہ میرا آقا کتنے شفیق ہیں اور اپنی امت پر کس قدر کرم فرماتے ہیں, آپ کا جتنا بلند و بالا مقام ہے تو اپنی امت کی حیثیت کے مطابق آپ اس کے مزاج کے مطابق گفتگو فرماتے ہیں. یہاں پر جو یہ ہے کہ جرف کے مقام پر سرکار نے حکم فرمایا کہ رک جاؤ اور اچانک دھاوا نہ بھول دو اپنے گھر والوں پر کہ ان کی نیند میں بھی فرق آ جائے اور وہ تمہارا استقبال بالخصوص تمہاری بیویاں تمہارا استقبال نہ کر سکے, دن کے وقت یاد تاکہ تمہارا استقبال بھی کر سکے. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ گزشتہ 4 اور 5 ہجری کے درمیان گزرا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو قیام کیا, شام کا وقت تھا عصر کے بعد کا, حضرت جابر بن عبداللہ انتہائی مغموم تھے پریشان تھے گھر کی طرف سے. سرکار نے دیکھا کہ جابر دور بیٹھا ہوا, یہ سرکار کے بڑے چہیتے صحابی ہیں, سرکار قریب آئے اور ان کے کندھوں پر ہاتھ ڈالے. فرمایا جابر اب ان کے دل میں گھر کی فکر لگی ہوئی ہے اور میرے آقا ان کے دل کو دماغ کو کیسے مطمئن کرتے ہیں. فرماتے جابر سنا تم نے شادی کر لی؟ کہا حضور کر لی. فرمایا کنواری سے کی بیوہ سے کی؟ کہا کہ حضور بیوہ سے کی. تمہارے تم نے بیوہ سے شادی کی, کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ عرض کی اللہ کے رسول میری جوان بہنیں ہیں اور میرے والد تو بہت مشہور ہو چکے ہیں, تو میں نے کہا کہ سمجھدار عورت ہوگی آئے گی اور میری بہنوں کو بھی سنبھالے گی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اچھا اچھا تمہاری فکر تو بڑی نیک ہے, اچھا تمہارے گھر والوں کو پتا ہے کہ تم ابھی پہنچو گے؟ تو کہا کہ حضور نہیں, کیونکہ ان کے والد شہید ہو چکے ہیں احد میں, ان پر ایک یہودی کا بہت بڑا قرضہ بھی تھا بخاری میں موجود ہے اور یہ پریشان رہے تھے, تو سرکار نے ایک دن فرمایا تھا کہ تو پریشان کیوں رہتا ہے؟ کہا حضور یہودی کا مجھ پر بہت زیادہ قرضہ ہے کھجوروں کا اور مجھ پر تقاضا کرتا ہے لان تان کرتا ہے, سرکار فرما جا اس کو کہتے کہ کل اللہ کے نبی تشریف لائیں تو تیرا قرض ادا کر دیں گے. تو جب بات اس کو پتا چلی تو وہ اور بدبختی سے پریشان ہوا. اس نے کہا کل ہی چاہیے ورنہ میں پورے مدینے میں شور مچاؤں گا. سرکار نے فرمایا جابر جب تو اپنی درختوں کی خوشبو توڑ لے تو اس کو جمع کر کے ایک ڈھیری پر رکھ دینا اور اس کی طرف ملتفت نہ ہونا. قرضہ تھا 100 روپیہ اور جابر کے درخت میں کھجور تھے 1 روپے کے. تو یہ 1 روپے کا کھجور 100 کا قرضہ کیسے اتار سکتا ہے؟ تو فرما کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کو شاہ. فرما کے رہنے دینا میں جب آؤں تو پھر بتانا. سکا کے جب بدل ہوئے صحیح بخاری میں موجود ہے, کتاب البیو میں بھی ہے, کتاب الجہاد کے اندر بھی روایت موجود ہے. سکا کے تشریف لائے تو حضرت جابر نے اپنے درختوں سے جو گوشے توڑے ہوئے تو رکھے تھے. سکا نے فرما سب کو ایک جگہ جمع کرو, جمع کیا. سکا نے اس کی گرد چکر لگایا, چکر لگا کر میرے آقا اس پر بیٹھ گئے. فرمایا جابر یہودی سے کہو کہ اپنے ترازو درست کر لے اور اب تو یہ کھجور کی ڈھیری میں سے کھجور نکال اور لے جا کے تلواتا رہے. حضرت جابر کہتے کہ میں لے جاتا تلواتا لے جاتا تلواتا, یہاں تک کہ یہودی کے غلام نے کہا کہ جابر بس کرو قرض ادا ہو گیا ہے. فرمایا کہ میرے دل میں ایک بات آئی کہ میرا سارا گزر بسر تو ان کھجور پر ہے, اب یہ تو سارا چلو سرکار کے معجزے سے یہ ہوا کہ یہ ادا ہو گیا, لیکن اب اس کو فروخت بھی کرنا تھا, گھر کے لیے سال کا گزارا بھی کرنا تھا, اب کیا ہوگا؟ کہتے جب میں لوٹ کر آیا سرکار نے قیام فرمایا تو اس میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا تھا. اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و کریمنا و غوثنا و غیاثنا و مولانا محمد بارک وسلم. یہ حضرت جابر پر سرکار کی, کیونکہ اہل سنت کا بھی عقیدہ علم کلام میں عقیدہ ہے کہ کامل فضیلت میرے آقا کی ہے, فضیلت میں کاملیت جو ہے وہ سرکار کی ہے. سرکار کے قرب میں جزوی فضیلت صحابہ کو مختلف ملی ہے, جس فضیلت پر یہ صحابی ممتاز ہے وہ فضیلت اس کے پاس نہیں, لیکن جو اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس نہیں. تو جزوی فضیلت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قرب کی برکت سے اور اپنے دامن کی بھیگ مرحمت فرمائی ہے, اور جس کو جیسی بھیگ دی ہے وہ اس فضیلت میں ممتاز ہوا ہے, اور اس پر ایک بحث گزر چکی ہے. تو جزوی فضیلت صحابہ کرام علیہ رضوان کے اندر میرے آقا کے قرب کی گویا کی مدد سے اور فیض سے رہی ہے. تو سیدنا جابر کا یہ واقعہ سن 4 ہجری کے دوران موجود ہے. سرکار فرمایا جابر تیرے گھر میں کیا خوبصورت پردے ہیں؟ کہا حضور نہیں. کہا اچھا بستر ہے؟ کہا نہیں. کہا تیری بیوی اپنے جسم پر عطر لگایا اور تجھے عطر لگایا, ایسا کوئی عطر ہے؟ کہا حضور نہیں ہے. سرکار نے فرمایا چلو میں تمہیں پیسے دیتا ہوں اور تم فلاں غلام کو بھیجو مدینے اور کہو کہ جاؤ جابر کی طرف سے یہ اس کی بیوی کے لیے, تاکہ تمہاری بیوی بازار سے بستر خرید لے, پردے خرید لے, لگا لے, اور جب تم آؤ تو تمہارا وہ استقبال کرے. تو حمیت اور غیرت کے تحت عرض کی کہ حضور بات تو ٹھیک ہے لیکن میرے پاس اتنی رقم نہیں. سرکار فرما میں دے دیتا ہوں. تو کہا حضور آپ دیں گے یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے. سرکار فرما اچھا اب ایسا کرو یہ اونٹنی تو تمہارے پاس ہے نا. کہاں؟ کہا یہ مجھے بیچ دے. تو کہا حضور بیچنے کا کیا سوال ہے, آپ کی آپ لے لیں. فرما نہیں نہیں یہ مجھے بیچو. اب اس اونٹنی کی جو رقم تھی سرکار نے دگنی لگا کر اسے دی حضرت جابر کو. فرمایا یہ پیسے لو اور جاؤ اور ایک غلام سے کہا کہ فوراً جاؤ اور جابر کے گھر میں دے دو, جابر کے گھر میں دے دو, تاکہ جابر کی بیوی تمام اہتمام کر لے اور جابر کے استقبال کرے, اور یہ بہنوں کی شادی کا جو بوجھ اس وقت اس کو پریشان کر رہا ہے یہ نفسیاتی طور پر ختم ہو جائے اور جابر بالکل خوش اور بشاش ہو جائے. حضرت جابر کہتے میری خوشی کی انتہا نہ رہی. سرکار نے میری اونٹنی خرید لی. جب میں گھر پہنچا رات کو اپنی بیوی کو سارا واقعہ بتایا. فجر کے بعد میں جب گھر پہ سونے کے لیے آیا کہتے تھوڑا ہی وقت تھا کہ میری بیوی نے مجھے جگا دیا. فرمایا سرکار تجھ پر اتنے کریم ہیں اور تم سو رہے ہو. جب تم یہ بات طے ہوئی تھی کہ تم مدینے پہنچ کے اپنی اونٹنی سرکار کے حوالے کر دو دے, کیونکہ سرکار نے خریدی اور آپ کو رخصت دی کہ تم سواری کرو مدینے تک, لیکن بعد میں مجھے دے دینا, تو اٹھو فوراً جاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی واپس کرو. حضرت جابر بن عبداللہ کاش ہماری نظروں میں مدینے پاک کا تصور آ جائے. اللہ اکبر کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارک جو بکری کے بال اور دمبے کے بال کا پردہ ڈلا ہوا ہے, اور تقریباً ہمارے اس وقت کا اگر ہم تجزیہ لگائیں تو صبح کے 9 یا 10 بجے کا وقت ہے, سخت گرمی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ اپنی اونٹنی کو ایک جگہ باندھتے ہیں, اپنی بیوی کو دور بٹھاتے ہیں, سرکار کے آستانے کے سامنے مٹی میں بیٹھ جاتے ہیں. سرکار اب کرم فرمائیں گے, اب تشریف دستک نہیں دی, وہیں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں مولا کائنات باہر تشریف لائے. حضرت کریم کرم اللہ وجہ کریم دیکھا کہ جابر بیٹھے ہوئے ہیں, خیر خیریت پوچھی, اندر گئے.
سرکار کی عرض کی کہ حضور جابر آئے ہوئے ہیں. سرکار فوراً باہر آئے. کہ جابر تم کیسے آئے؟ کہ حضور یہ اونٹنی پیش کرنے کے. جابر تھوڑے فاصلے پر تھے. سرکار نے جب ان کو فاصلے پر دیکھا تو سرکار گھر سے تیزی سے چلنے لگے حضرت جابر کی طرف. اور حضرت جابر جب زمین سے اٹھے تو ظاہر سی بات ہے مٹی میں بیٹھے ہوئے تھے تو سارے کپڑے پر مٹی لگی ہوئی تھی. سرکار جیسے قریب پہنچے تو سرکار ان کے جسم سے مٹی جھاڑنے لگی. فرمایا جابر کیسے آنا ہوا؟ عرض کی کہ حضور وہ اونٹنی واپس کرنے کے لیے آیا ہوں. سرکار نے فرمایا تیری بیوی یہاں بیٹھی ہوئی ہے. کہا ان کو اندر بھیجو. سرکار اپنے گھر کی طرف اشارہ فرمایا. وہ حجرہ عائشہ کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تشریف لے گئے اور سرکار نے حضرت جابر کو دل سے لگایا, سینے سے لگایا. فرمایا یہ اونٹنی میں نے تیرے سے خریدی تھی نا. کہا فرمایا اب یہ تجھے ہی تحفہ دے دیتا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ایسی شفقتیں کہاں ملیں گی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے, کہ دامن سے وابستہ صحابہ کرام علی مرضوان کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مرحمت کی فرمائی. تو یہاں پر جب جگہ جرف کے قریب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں, سرکار تشریف لاتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ قیام یہاں پر کر لو, ہم صبح روانہ ہوں. صبح جب روانہ ہوئے, مورخین لکھتے ہیں کہ جیسے ہی احد کا پہاڑ نظر آیا, احد کا پہاڑ وہ منور پہاڑ جنتی پہاڑ جب نظر آیا تو سرکار نے اپنی اونٹنی کی رفتار تیز کر لی اور صحابہ سے فرمایا جلدی کرو کہ میں اپنے مدینے میں داخل ہو جاؤں, میں اپنے مدینے میں داخل ہو جاؤں. اور سرکار نے پہاڑ کو دیکھتے ہوئے, مسلم نے بھی بخاری میں بھی یہ الفاظ اشارہ فرمائے کہ ھذا جبل یحبنا ونحبه, یہ وہ پہاڑ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اللہم انی احرم بین نبتین المدینہ, یا اللہ مدینے کے کناروں میں, دونوں کناروں میں جو جگہیں ہیں اس کو خراب کرنا میں نے اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ مسجد مدینہ منورہ کی سرحدوں کے درمیان جو چیزیں حسن کی ہے اس کو کوئی نہ کوئی توڑے گا نہ خراب کرے گا, اور یہ وہ عظیم پہاڑ ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اب دیکھیں وہ پہاڑ ہے, یہ تو صحابہ ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں تڑپ رہے ہیں. وہ پہاڑ ہے جس میں علم و ادراک کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, علم و فضیلت کی کوئی بات ہی پیدا نہیں ہوتی. پتھر میں کیا احساس ہوگا کہ وہ کسی محبت کو جانے, کون اس پر آیا ہے اس کے بارے میں سمجھے. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کرم فرمائیں پتھر سے تو آپ کی محبت کا ادراک اور علم پتھر میں بھی پیدا ہو جاتا ہے. اور علماء نے یہاں پر اشارہ فرمایا کہ رب کریم نے, کیونکہ کائنات کی ہر شے رب کا ذکر کرتی ہے, سورہ بقرہ کے اندر اشارہ ہے کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, کہ بہت سے ایسے پتھر ہوتے ہیں جس پر بارش برستے رہتی ہے اور وہ چٹیل کا چٹیل ہی رہتا ہے, وہ نہ نرم ہوتا ہے نہ جھکتا ہے. فرمایا بہت سے پتھر ایسے ہوتے ہیں جو خدا کے خوف سے گر جاتے ہیں. اور بخاری میں موجود ہے, سرکار فرماتے ہیں مکہ میں ایک پتھر ہے جسے میں جانتا ہوں کہ جب میں گزرتا تھا تو مجھے کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ. وہ پتھر مجھ سے کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کے لیے اور خدا کی معرفت تمام کائنات کے جزء کے اندر گویا کہ موجود ہے. تو یہ وہ پتھر ہے, اللہ فرماتا ہے کہ بہت سے پتھر ایسے ہیں جس پر بارش برستی ہے اور اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا, لیکن بہت ایسے ہیں جو خدا کے خوف سے گر جاتے ہیں. صوفیہ فرماتے ہیں اس لیے مومن کا دل اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو بعض و نصیحت کی بارشیں اس پر کر دے لیکن وہ پتھر کا پتھر ہی رہے, بلکہ وہ اپنے دل کی نرمی کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اگر اس پر کرم و فضل کا ایک قطرہ بھی گر جائے تو اس کا دل سرکار کی محبت کا لالہ زار بن جائے. اسی سے محققین نے پتھروں کی تاثیر بھی نکالی ہے. جس طرح عقیق پہنا جاتا ہے, فیروزہ پہنا جاتا ہے, یا قطب مرجان پہنا جاتا ہے, وہ علماء یہیں سے لاتے ہیں کہ جناب اللہ رب العزت کے ارشاد ہے کہ بہت سے پتھر ہیں جو ہمارے خوف سے گر جاتے ہیں. اس سے پتا چلا کہ پتھروں میں تاثیر ہوتی ہے, ذکر میں تاثیر ہوتی ہے. اب یہ کہ عقیق کا پتھر پہننا, اس پر تفصیل گزر چکی ہے, یہ تو وہ ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پہنا ہے, روایت کے اندر موجود ہے کہ سرکار نے خود اس کو پہنا ہے. تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم فضیلت ہے کہ آپ اگر کرم فرماتے ہیں تو پتھر کے اندر بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ بات ہے کہ پتھر محبت کرے یہ تو تصور ہی نہیں ہو سکتا, یہ تو تصور ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر کوئی انسان کسی سے محبت نہ کرے تو اس سے کہتے ہیں بڑا بے ذائقہ شخص ہے, بڑا بے مربت, کہ تو پتھر کی طرح ہے, کسی کی محبت ہی تیرے دل میں نہیں. تو انسان ہو, دل رکھتا ہو, نرم دل رکھتا ہو, لیکن اس کے باوجود اگر کسی سے محبت نہ کرے تو پتھر کہا جاتا ہے, سنگ دل کہا جاتا ہے. سنگ دل محبوب ہے کہ جناب یہ محبت ہی نہیں کرتا ہے, اس کا دل نرم ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ کہ آپ توجہ فرماتے ہیں تو پتھر کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے آپ کی. مجھے بتاؤ کہ جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرامت کو دیکھیں آپ. سرکار فرماتے ہیں یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو پہاڑ کے اندر چھپی ہوئی محبت کو میرے آقا اس کے سینے میں دیکھ لیتے ہیں. تو اپنے امت کی غلام جو آپ کی صلاۃ والسلام پڑھتا ہے اس کی محبت کو نہ دیکھتے ہوں گے. محبت سے دنیا پاک کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علی کا یاسین کے لیے غزوہ خیبر سے لوٹنے کے بعد, خیبر سے واپسی کے بعد اور تمام معاملات کے بعد میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سردی اور خزاں کا موسم مدینہ منورہ میں گزار دیا. کسی غزوے کے لیے تشریف نہیں لے گئے, بلکہ صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, حضرت ابو موسیٰ اشعری, حضرت اسامہ بن زید, ان صحابہ کو سرایہ کے طور پر روانہ کیا ہے لشکر کے لیے, دشمنوں کے لیے. لیکن سرکار نے یہ دو موسم جو ہے خزاں کے اور سردی کے یہ مدینہ منورہ میں گزارے. ابن کثیر میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے لکھا کہ جناب اسی دوران ایک واقعہ لکھا ہے, ابن اسحاق جو تاریخ کے بڑے عظیم مورخ ہیں اماموں میں سے آتے ہیں, اشاع فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بنو غطفان کی طرف جب گئے تو قریب تھا کہ مڑ بھیڑ ہو جاتی, ظہر کی نماز کا وقت ہوا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز کے لیے جب قیام کیا تو کافروں نے یہ چاہا کہ جناب ہم ان پر حلہ بول دیں اور انہیں کسی نماز کی حالت میں قتل کر دیں. لیکن کسی کافر نے کہا کہ جناب تم ایسا کرو کہ اس نماز میں انہیں کچھ نہ کرو, اس کے بعد جو آنے والی نماز عصر ہے وہ انہیں اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے, وہ صلاۃ وسطیٰ ہے, وہ جان سے زیادہ پیاری ہے, اس نماز میں ان کا قتال کرو. یہ بات اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے صلاۃ خوف بنو غطفان کے مقابلے میں پڑھی ہے, اور وہ اسی طرح تھی کہ ایک نے پڑھا پھر دوسرا گرو آیا اس نے پڑھا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے روانہ ہوئے. جنگ نہ ہو سکی, جب دوبارہ مدینہ منورہ کے لیے سرکار تشریف آ رہے تھے تو اس سفر کے اندر یعنی بنو غطفان کے ساتھ جو جنگ کی ترکیب تھی اور جو معاملہ تھا اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے ایسے معجزات نے ظہور کیا کہ ان تمام کی تفصیل کو علماء کہتے ہیں کہ غزوات العجیب, اس میں عجیب و غریب واقعات پیدا ہوئے تو اس کا نام غزوات العجیب رکھا گیا کہ کثرت سے حیران کر دینے والے معجزات کا ظہور ہوا ہے. تو میں اس میں سے ایمان کی تقویت کے لیے ایک دو معجزے پیش کرتا ہوں. آنے والے درس کے اندر اس معجزوں کی تائید میں صحیح بخاری شریف اور دیگر کتابوں کے ساتھ مزید آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں یہ بخاری مسلم کے اندر دونوں میں روایت موجود ہے. ارشاد فرمانے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دوپہر کا کھانا تناول فرمایا, اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمہیں جہاں جگہ مل جائے وہاں آرام کرو, اور سرکار ایک درخت کے نیچے قیدولہ فرمانے کے لیے لیٹ گئے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے جہاں پر تھوڑا سایہ دیکھا ہم وہاں پر لیٹ گئے آرام کرنے. تھوڑی دیر ہوئی کہ ہم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سنی کہ سرکار ہمیں طلب فرما رہے. کہتے ہم سب نے اپنے بستروں کو چھوڑا, آرام کو چھوڑا, سرکار کی طرف گئے, دیکھا کہ جناب ایک بدو دیہاتی بیٹھا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا کہ میں جب لیٹا تو میں نے اپنی تلوار ایک طرف رکھی, اس نے میری تلوار اٹھا لی اور مجھ سے کہنے لگا کہ اب تمہیں کون بچائے. میں نے اسے کہا کہ مجھے میرا اللہ بچائے. کہا اس نے دوبارہ کہا کہ بتاؤ مجھے اب تمہیں مجھ سے کون بچائے. سرکار نے فرمایا مجھے تجھ سے میرا رب بچائے. تین دفعہ یہ جملے ارشاد فرمائے تو وہ شخص انتہائی مرعوب ہو گیا, ڈر گیا, اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. سرکار نے تلوار اٹھا لی. سرکار نے فرمایا اس نے یہ بدبختی تو کی ہے لیکن میں اسے معاف کرتا ہوں, تم اسے جانے دیں. یہ واقعہ لوٹتے وقت یہ واقعہ جو ہے پیش آئے. اسی دوران صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم جب غزوہ رقاق سے لوٹ رہے تھے تو محبت حرہ مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ ہے, اس کے قریب ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آ رہا ہے تیزی سے, اور اونٹ جب بھاگے اور آواز نکالے اس کی بڑی حیبت ہوتی ہے. قربانی کے دنوں میں آپ کبھی دیکھیں اونٹ جب ذبح ہوتا ہے تو وہ منہ سے کیسی آوازیں نکالتا ہے, کمزور دل آدمی تو ڈر جائے اس کی آواز سے. یعنی جب وہ چیختا ہے تو اونٹ کا چیخنا عرب میں بہت مشہور ہے, اونٹ کا بغض عرب میں بڑا مشہور ہے. اونٹ اپنے دشمن کو نہیں بھولتا, جو اس کا دشمن ہو چاہے انسان ہو یا کوئی جانور ہو, اونٹ اگر اس کو دیکھ لے اور اپنے دل میں رکھ لے تو اس لیے عرب کے اندر ایک محاورہ مشہور ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں اونٹ جیسے بغض سے بچائے، کیونکہ جانوروں میں سب سے زیادہ بغض رکھنے والا اونٹ ہے. یہ جب بھی اس شخص کو دیکھے گا اس پر حملہ کرے گا، اسے بھولے گا نہیں. اور ایک تو یہ انسان کو سر سے پکڑتا ہے دانتوں سے، یا پھر جو اس کے سینے کے درمیان ایک سیل نما بنی ہوئی ہے، یہ اس پر بیٹھ جاتا ہے اور اس انسان کو روند دیتا ہے. تو یہ اس کی آواز اگر دیکھنی ہو تو جب اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے اس وقت کی آواز گویا کہ نکلتی ہے. اس لیے آپ نے صحیح بخاری کا واقعہ سنا ہوگا کہ جب سرکار مدینہ منورہ آئے تو سرکار اس گویا کہ اس توانہ حنانہ کے ساتھ گویا کہ ٹیک لگا کر خطبہ پڑھتے تھے، اس کھجور کی شاخ کے ساتھ، اس تنے کے ساتھ، کھجور کی لکڑی کا ایک ٹکڑا جو لگایا گیا تھا محراب کے قریب. محراب تو اس دور میں نہیں تھا، جہاں پر سرکار نماز پڑھتے تھے وہاں پر لگایا گیا. تو سرکار اس پر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیتے تھے، کیونکہ خطبہ طویل ہوتا تھا، تو وہ اس پر سہارا دیتے تھے تاکہ جسم پر بوجھ نہ آئے. ایک خاتون نے گویا کہ بڑائی سے ایک لکڑی کا ممبر بنایا، سرکار اس پر بیٹھ گئے. اب اس سے دور ہو گئے تو وہ لکڑی کا خوش طرح جس میں جان کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ سرکار کی ذرات میں رونے لگا. صحیح بخاری میں آیا صحابہ کہتے ہیں وہ ایسا روتا تھا جس طرح اونٹنی اپنے بچے کے پیچھے روتی. تو میں اس لیے اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب قربانی میں اونٹ کو نہر کرو تو میرے آقا کی حدیث کو ذہن میں لانا ضرور، کہ وہ سرکار کی ذرات میں کیسے رویا. اور صحابہ کرام تجویز کیا دیتے ہیں، فرمایا جس طرح اونٹنی اپنے بچے کی فراق میں روتی ہے، وہ سسکتا نہیں تھا، وہ بلبلا کے رو رہا تھا، اس کی آواز اتنی سخت تھی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے چلے گئے منہ کو آ رہے تھے غم سے، یعنی وہ خالی رو رہا نہیں تھا، وہ مغموم انداز میں رو رہا تھا، وہ دلوں کو ہلا دینے والی انداز میں رو رہا تھا، انتہائی اس پر غم تھا. اور وہ اس انداز میں رو رہا تھا کہ سننے والے کا کلیجہ منہ کو آ جاتا. میرا آقا ممبر سے اترے اور اس خشک تنے کو اپنے سینے سے لگا. جو خشک تنے کو اگر وہ ان کے فراق میں روئے تو اس کی محبت کو قبول کرتے ہیں، اگر ان کا سچا عاشق رات کو ان کی محبت میں روئے تو وہ اس پر کرم کیسے نہیں فرما سکتا. فریاد امتی جو کرے، میرا امام کہتا ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ارے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اور انہیں خبر ہو جائے اور وہ کرم نہ فرمائے. یہ ان کی کریمی سے بعید ہے، یہ ان کی رحیمی سے بعید ہے. اگر ایک جانور بھی اگر اپنی فریاد لے کر ان کے پاس آ جاتا ہے تو وہ اس کی فریاد رس بن جاتے ہیں. تو اگر کوئی امتی ان کا کلمہ پڑھنے والا، ان کی دین کی نصرت کے لیے کام کرنے والا اگر ان سے کوئی فریاد طلب کرے تو وہ ان کی دستگیری کیسے نہیں فرما سکتے. سرکار تشریف لائے اور اس خشک تنے کو سرکار کے سینے سے لگایا اور اس کو چپ کیا. کوئی مولوی صاحب ایسے کہیں تو کہیں گے جناب اس کی عقل چل پڑی، اس کی عقل چل پڑی. تو میں نے کہا یہی مولوی اور نبی میں فرق ہوتا ہے، یہی امتی اور نبی میں فرق ہوتا ہے. یہ کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ یہ نہیں کر سکتے وہی نبی کر کے دکھا دیتا ہے اور اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. میرا آقا منبر سے اتری، صحابہ نے اس آواز کو سنا ہے، لوٹے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے سے لگایا اس خشک تنے کو. فرمایا روتا کیوں؟ میرے فراق میں روتا ہے. چلا میں تجھے جنت میں لگا دوں، یہ دارمین الفاظ اختیاری موجود ہے، میں تجھے جنت میں لگا دوں کہ تو ایک تناور درخت بن جائے، تجھ پر کھجوروں کے بڑے بڑے گوشے لگیں، انبیاء تجھ سے کھائیں، صالحین تجھ سے کھائیں، شہداء تجھ سے کھائیں، صدیقین تجھ سے کھائیں، تو کیا تجھ پر خوش ہے؟ کسی نے تو نہیں سنا. سرکار نے مسکرایا، فرمایا یہ خوش ہو گیا ہے اس پر. پھر سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو اسٹور میں رکھ دو، مسجد کا جو اسٹور ہے مسجد نبوی کا اسٹور میں رکھ دو، جبریل آئیں گے تو وہی جنت جا سکتے ہیں، جنت تک تو رسائی ان کی، کیونکہ جنت کہاں ہے؟ سدرت المنتہا کے پاس ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر خدا کے عرش کے نیچے، خدا کے عرش کے نیچے کنارے پر، اور ساتوں آسمان کے اوپر، اتنے اوپر جائے گا کون اس لکڑی کو اٹھا کر؟ تو اس کو اسٹور میں رکھ دو، جبریل آئیں گے تو ان کے حوالے کر دیں گے. یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جہاں میں ممبر پر پاؤں رکھتا ہوں نا وہیں پر دفن کروں، جو میری قبروں میں دفن ہو. سنے نے کہا کہ حضور آپ کی موافقت اور آپ کا قرب بھی مل گیا اور جنت میں آپ کے سب کے صحیح اشارت بھی مل گئی. تو اب آپ دیکھیں حضرت جابر کہتے ہیں وہ اونٹ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، وہ نبی کس کی سنتا ہے؟ میں نے کہا تم نے کوئی فلسفی نبی بنا دیا ہو، اپنے عقل سے، اپنے اٹکل پچھو سے تم نے کوئی کمپیوٹر پر ڈیزائن کر کے اس کو نبی کہہ دیا ہوگا، اس سے ہم بات نہیں کر رہے. لیکن جنہیں قرآن جناب محمد رسول اللہ کہتا ہے، جو اسلام کی بانی مبانی اللہ کی حبیب ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ صرف انسانوں کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے نبی بن کر آئے ہیں. اور صرف ارل الخلق ارل الخلق کے کافا، خدا کے سوا ہر چیز خلق ہے، خدا کے سوا ہر چیز مخلوق ہے. سرکار فرماتے ہیں جو مخلوق ہے ان کا میں رسول. اور اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ انسان کے علاوہ جو ضدی ہے، ہٹ بھرم ہے مجھے نہیں مانتا، ورنہ یہ چرند پرند یہ درخت حجر شجر سب مجھے جانتے ہیں. اسی دوران سرکار نے صحیح بخاری فرمایا کہ ہاں ہاں جب میں اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے فرمایا کہ جب میں مکے کی فلاں وادی سے گزرتا تھا تو مجھے وہ پتھر اچھی طرح سے یاد ہے جو مجھے کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ. جتنی بھی شکیل موجود ہیں تو وہ رسول کہہ رہا ہے تو میری رسالت میرا آقا ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں وہ اونٹ دوڑتا ہوا آ رہا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں ہم نے سب نے راستہ چھوڑ دیا اور سرکار کے پاس آیا اور دو زانوں بیٹھ گیا. پر دو زانوں بیٹھتے ہیں اس طرح وہ بیٹھ گیا سرکار کے سامنے. سرکار نے اس کی پیشانی پر سرکار نے ہاتھ پھیرا. یہ خصائص الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے حضرت عمر سے میرے آقا میرے امام میرے مقتدا امام سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان نے کئی سندوں کے ساتھ خصائص الکبریٰ میں اس کو لیا ہے. اور غزوہ بنی نقاص کے اندر یہ واقعات وہ کہ حضرت جابر سے، اگر یہ تمام روایتوں کو ملا کر پیش کریں اس میں یہ ہے کہ اونٹ جو ہے وہ غصے میں، اس کی عادت ہے کہ گڑ گڑ کر کے جو آواز ایک نکلتی ہے جو زبان کو لپیٹتا ہے، اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گویا کے کان کو اس کے قریب کیا اور اس کے پیشانی پر ہاتھ پھیرتے رہے اور وہ بات کر رہا تھا. سرکار نے فرمایا صحابہ سے تم نے سمجھا اس نے کیا کہا؟ آج کل کوئی کیماری کا حساب ہوتا کہتا جی تم رسول کو اردو میں پکارتے ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ السلام، کوئی پشتو میں کہتا ہے. وہ ڈاکٹر عثمانی صاحب گزرے ہیں اللہ اکبر امت کو گمراہ کرنے کے، کہتے جی کہ رسول تو عربی تھے ان کو اتنی زبان کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا حضرت جو آپ بول رہے ہیں یا آپ جس علاقے کے ہیں وہاں پر سب فرشتے ہیں یا کوئی گناہ بھی کرتا ہے؟ وہ جی کرتے ہیں. تو کہا وہ اللہ کرواتا ہے شیطان کرواتا؟ اللہ تو نہیں کرواتا شیطان کرواتا. تو کہا یہ شیطان ان کو عربی میں سمجھاتا ہے، وہ تو دیہاتی ان کو کیا پتا عربی کیا ہوتی ہے؟ تو کہا نہیں ان کی زبان میں سمجھاتا. میں نے کہا واہ آپ شیطان کی فضیلت کے اتنے دل دادا ہیں کہ شیطان جس قوم کے پاس آئے اس کی زبان میں اس کو بہتا ہے، لیکن آپ کے نزدیک عاجز جو ہے وہ خدا کے نبی ہیں. توبہ الحیاض مل. آپ کا دل شیطان کی فضیلت کو بیان کرنے میں جوش خطابت میں کہ لوگوں بچو شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. ارے شیطان اگر دلوں میں وسوسہ ڈال کر اپنے نظر کی تاثیر سے تمہیں گمراہ کر سکتا ہے تو اللہ کے محبوبین اپنی نظر کی تاثیر سے اور اپنی نظر سے تمہارے میں فیضان ڈال کر خیر کی برکات کیسے نہیں دے سکتے؟ جب ضرر کے اندر خدا نے تاثیر رکھی ہے تو نفع کے اندر تو بدرجہ اولا موجود ہے، ورنہ آپ اس کو پیر کہہ لیجئے ہم تو غوث اعظم کو پیر کہیں گے، ہم تو جاتا علی اجمیری کو پیر کہیں گے، کو پیر کہیں گے. جب زرر مالک ہے اللہ نے زرر مالک ہے اس نے تو شیطان نے کہا نا میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، اللہ نے فرمایا جو میرے مخلصین ہیں وہ گمراہ ہوں گے نہیں. اس سے پتا چلا کہ جناب مخلصین محبوبین کو طاقت دگنا ملی ہے، طاقت دگنا ملی ہے. اب دیکھیں میرے آقا نے اس کی پیشانی پر ہاتھ گھیرا اور وہ کچھ کہہ رہا ہے. سرکار نے صحابہ سے فرمایا تم نے سنا یہ کیا کہتا ہے؟ تم نے سنا یہ کیا کہتا ہے؟ صحابہ نے کہا حضور ہم نہیں جانتے یہ کیا کہتا ہے. سرکار نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہا ہے، یہ کہتا ہے میرا مالک مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. کل ہی اپنے بیٹے کے ساتھ کمرے میں بات کر رہا تھا اور اسی کے ساتھ میرا گویا کہ استبل نما بنایا ہوا جہاں پر میں رہتا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، اور میں نے سن لیا. اونٹ اونٹ انسان کی بات سمجھ سکتا ہے، اونٹ انسان کی بات سمجھ سکتا ہے. تف ہے ان کے عقیدوں پر، تف ہے ایسے نظریے پر جو کہے کہ امت کی بات خدا کا نبی نہیں سمجھ سکتا. توبہ. یعنی جانوروں کو بھی اللہ نے یہ اعتراض دیا ہے کہ وہ اپنے مالکوں کی بات سمجھ سکتے ہیں، کہ جب غلام جانور ہو اور مقتدا اس کا آقا ہو تو وہ جانور اپنے آقا کی بات سمجھ سکتا ہے، تو کیا انبیاء کرام اپنے غلاموں کی بات نہیں سمجھتے ہو؟ اس طرح کہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ دس منٹ کی خدمت درج کیا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ نظر بد بڑی بری چیز ہے کہ وہ زندہ انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے، زندہ انسان کو. ترمذی شریف کے اندر کہ نظر وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، پورے قلم میں اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب کافر تو اپنی نظر لگائے بیٹھے ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ گرا دے تجھے نظر لگا کر، گرا دے تجھے نظر بد لگا کر. علماء لکھتے ہیں کہ کافروں میں شرط رکھتی کہ لاکھ اور قیدے میں فلاں آدمی کو گراتا ہوں، نہیں گرایا تو 200 میرے سے لے لیں گے. کہ وہ نظر لگاتے اور چلتا وہ آدمی گر جاتا. تو یہ سارے نظر لگانے والوں کو ابو جہل نے کہا کہ تم الگ الگ کیوں نظر لگاتے ہو؟ سب مل کر محمد عربی کو نظر لگاؤ، کیونکہ ہمارے بتوں کے خلاف کہتے ہیں. اب یہ سارے جو نظر لگا کر نظر بد لگاتے تھے یہ سرکار کو دیکھتے ہیں اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ وہی اعتاد الذین کفروا، محبوب کا کافر اس زور پر ہے کہ ضرور تیرے پر نظر لگائے، لئیم یلقون قبی ابصاری، تجھے گرا دیں، تجھے نظر لگائیں، تجھے ذرہ دیں اپنی آنکھوں سے، اپنی آنکھوں سے. تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ جب نظر بد، بقول حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ نظر بد بڑی بری چیز ہے، ایک زندے آدمی کو قبر میں اتارتی ہے. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ نظر بد زندے آدمی کو قبر میں اتار سکتی ہے، تو نظر خیر قبر سے زندہ بھی کر سکتی ہے، قبر سے زندہ بھی کر سکتی ہے. تم میں کوئی نظر خیر ہے ہی نہیں، تم نظر بد کو مان لو، قرآن میں آیا ہے، نظر بد کو مانو. الحمدللہ ہمارے اندر نظر بد کی تاثیر کو مٹانے والے نظر خیر کی ایک تعداد اتنی موجود ہے کہ جس کو انگلیوں پر کیا کسی حساب میں شمار نہیں کیا جا سکتا، کہ جو خدا کے محبوبین ہیں کہ جب وہ نظر ڈالتے ہیں تو نظر زر بھی ختم ہو جاتی ہے اور ان کی نظر خیر اثر رکھتی ہے. اور جی کسی چیز میں اثر نہیں ہوگا، حیران ہوں مشکات میری بات موجود. صدا فرماتے کالے سانپ سے بچو، بچھو سے بچو، شہری جانور سے بچو. انہوں کاٹے گا وہ، میں نہیں کاٹے گا وہ تو بات کی بات ہے، تم قریب جاؤ گے. فرمایا کہ وہ تمہیں دیکھ لینا صرف، تو اس کی نظر بھی بڑی بد ہوتی ہے. اس لیے کہ نظر بد جب کبھی کٹتی نہیں تو ہمارے مشائخ یہی طریقہ دیتے ہیں کہ جناب پھر دیکھو کہ جانوروں کی تاثیر میں دیتے ہیں کہ اب اس کی نظر اس پر جو لگی وہ کس شے میں لگی ہے. فرمایا کہ گرگٹ ہو، یا گھر میں رہنے والی چھپکلی ہو، یا جناب سانپ ہو. فرمایا جو مجھے جانور ہے ان کی آنکھوں میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ انسان کو دیکھ لے تو اس کو بیمار کر دے. تو میں نے کہا چلو چھپکلی کا کلمہ پڑھ لو، کیونکہ تم کہتے جو تاثیر دے وہ خدا، تو تمہارے نزدیک یہ خدا ہو گئی. بقول سرکار کی، سرکار کی حدیث ہے کہ جب جانوروں کے نظروں میں خدا نے تاثیر رکھی ہے تو کیا اولیاء کو ایسی پتھر کی طرح بنایا ہوگا؟ انبیاء کو معذر ایسی پتھر کی طرح بنایا ہوگا؟ اللہ اکبر، یہ کیسا عقیدہ ہے، کیسا مذہب ہے کہ شیطانوں کی تعریف دم دبا کر بیان کی جاتی ہے اور بڑے فساد و بناوٹ کے ساتھ بیان کی جاتی ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے یہ تعریف ذرا غوث اعظم کے لیے بیان، بولے نہیں نہیں ان کو کچھ نہیں ملا، ان کو کچھ نہیں ملا، اولیاء کو کچھ نہیں ملا. تو ہم نے کہا آپ کو ممبر پر نہیں، پھر آپ کو مندر میں ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ جناب ممبر پر جو بیٹھے وہ تو اسلام کی خیر بیان کرے نا جناب، اہل خیر کی خیر بیان کرے. جب وہ آیا تو میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور وہ رات کو میرا مالک کہہ رہا تھا اس کو صبح دبا کریں گے. حضور میں رسی توڑ کے بھاگا ہوں، اونٹ کو بھی پتا تھا، اونٹ کو بھی پتا تھا کہ اگر کوئی مشکل درپیش آئے تو اگر کوئی بچائے تو وہ خدا کا حبیب ہو سکتا ہے. اگر جانوروں سے عبرت لے لو کہ جانور بھی جب وہ دیکھتے ہیں کہ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، بوڑھا ہو گیا ہوں اب کچھ نہیں کر سکتا. میرا امام کہتا ہے دل کو ان سے جدا خدا نہ کرے، ہائے ہائے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہا ایسا اگر دبا نہ کرے. اللہ اکبر. اب وہ اون بھاگ کر دربار رسالت میں آتا ہے. سرکار نے فرمایا رات کو کیا تھا؟ حضور میں نے اپنے مالک کی بڑی خدمت کی ہے، بڑی اس کی کھیتیں میں نے چلائی ہیں، لیکن میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ میرے بچوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. سرکار نے فرمایا جاوید جاؤ، ذرا سنیے، فرمایا جاوید جاؤ اس کے مالک کو بلا کر لاؤ. جاوید کہتے ہیں حضور مجھے کیا پتا اس کا مالک کون ہے؟ اچھا سرکار نے اونٹ کو کہا جاؤ جابر کو لے کر، سبحان اللہ، جا جابر کو لے کر اور مالک کو بلاؤ. وہ اونٹ آگے آگے حضرت جابر پیچھے پیچھے، اونٹ وہیں پر پہنچا، اونٹ وہیں پر پہنچا جو اس کا گھر تھا. دروازے پر کھڑا ہوا تو مالک بڑا حیران ہوا تو بھاگ گیا تھا، بڑا شریف تھا، لیکن آج بڑا مکی فرمان بردار ہے. پیچھے دیکھا تو حضرت جابر جل بکر ہے. حضرت جابر نے فرمایا تم ہی اس کے مالک ہو؟ کہا اللہ کے رسول طلب فرما رہے ہیں. جب پہنچے سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم رات کو یہ بات کر رہے تھے؟ بڑا حیران ہوں کہ یہ بات تو میں اور میرا پیدا کر رہے تھے، کس نے بتایا؟ کہا اونٹ نے بتایا. کہا اونٹ نے بتایا؟ کہا کہ آپ کو کیسے بتایا؟ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. فرمایا جو جانوروں کی بولی جانتا ہے وہ خدا کا رسول ہی ہو سکتا ہے. یہ اونٹ بھی آپ پر فدا ہے اور یہ اونٹ کا مالک بھی آپ کا غلام ہے اور میں آپ کے دستے پاس میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو نبیوں کی کرامتیں دیکھ کر تو لوگ مسلمان ہوئے، یہ کہتے ہیں نبیوں کی کرامت بیان کرنا شرک ہے. اب کیا کریں اس مذہب پر؟ اگر یہ عظمت سرکار ظاہر نہ فرماتے تو وہ کلمہ پڑھتا؟ ایسے ہی وہ آتا کلمہ پڑھ لیتا، ایسا کیسے کوئی سبق تو بنتا؟ سرکار اگر کرامت، اگر سرکار اپنی کرامت ظاہر کر کے اسے مسلمان کریں تو وہ اسلام ہے. تو آج اگر ہم اس کو بیان کر کے اپنے ایمانوں کو تازہ کریں تو بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ آخری روایت عقیدے پر پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. دو لفظ سماعت فرمائیے مزید اس کے اندر جو روایات میں خصائص کبریٰ سامنے رکھ کر اس فضیلت پر پیش کروں گا تاکہ معجزات پر یہ تقریب کا ایک مکمل دیوان بن جائے. اگر اس کو شائع کریں تو جناب معجزات کے نام سے شائع ہو سکے. ابو معاہد نے شکایت کی ہے کہ جابر بن عبداللہ سے کہتے جب ہم مدینے کے قریب پہنچے تو ہم نے چڑیا کا خوبصورت سا بچہ دیکھا, وہ اپنے گھونسلے کے اندر چہچہا رہا تھا. اس کی چہچہاہٹ ہم نے دیکھی, ہم بڑے پریشان ہوئے. دیکھا تو اس کا حسن بڑا تھا. تو میں ساتھ طرف پہ چڑھے اور اس پرندے کو اٹھا لیا کہ ہم لے جائیں گے, اس کو پالیں گے, پنجرے میں رکھیں گے. جیسی لے کر نکلے تو اس پرندے کے ماں باپ اس صحابی پر جھپٹ پڑے, اس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے. سرکار نے دور سے دیکھ کر مسکرایا. سرکار نے فرمایا اتعجبون من هذا الطائر اخذت برقه وطرح نفسه. فرمایا سرکار نے اے لوگوں تم اس پرندے کو دیکھ کر تو حیران ضرور ہو گئے ہو کہ اس کے بچے کو تم لے کر جا رہے ہو, اس سے جدا کر رہے ہو, تو یہ تم پر کیسا حملہ کر رہا ہے؟ فرمایا اس پر تو تم نے تعجب کیا کہ تم نے اس کے بچے کو پکڑا ہے اور اس نے اپنے آپ کو تمہارے سامنے ڈال دیا ہے. اب یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکڑ لو لیکن میرے بچے کو چھوڑ دو. سرکار فرماتے ہیں کہ جب ایک جانور اپنے بچے کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس پر قربان کرنے کے لیے فرشتہ ہو جائے, فرمایا کہ تو یاد رکھو رحمتم بفرقی واللہ لربکم ارحم بکم من ھذا الطائر لفرقی. یہ پرندہ جتنا اپنے بچے کو بچانے کے لیے یہ کوششیں کر رہا ہے تو جان دو کہ خدا بھی اپنے بندے کو اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. خدا اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. وہ کب چاہے گا کہ اس کے بندے جہنم میں چلے جائیں؟ تو میرا آقا نے مثال بیان کرنا کہ لوگوں تم اس پرندے کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہو کہ تم نے اس کا بچہ پکڑا اور اس نے اپنے آپ کو تمہارے سامنے ڈال دیا. بخدا تمہارا رب اس پرندے سے زیادہ تم پر رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے اپنے رحم سے ہمیں رحم عطا فرمائے. اس کی خصوصی رحیمی کی صفت کے چند چھیتے ہم پر بھی نصیب ہو جائے. اس کے رحم کے صدقے, اس کے محبوب کے رحم کے صدقے ہماری دنیا بھی گلے گلزار ہو جائے, ہماری آخرت بھی گلے گلزار ہو جائے. مولائے کریم جو کہا گیا اسے دوسرے مسلمان بھائی تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. مولائے کریم جن حضرات نے دور دراز سے سفر کر کے اس درس میں شرکت کی ہے, یقیناً آج چھٹی کا دن ہے لیکن اس کے باوجود اپنے آرام اور رشتہ داروں کے ساتھ مل کر کام ان تمام چیزوں کو ترک کر کے تیرے محبوب کے ذکر کو سننے کو فضیلت دی ہے. مولائے کریم تو اپنے محبوبوں کے ذکر میں جو مخلصین اس کی رضا کے لیے آتے ہیں تو تو جو دو جہاں میں بے بہا رحمت عطا فرماتا ہے وہ ہمیں نصیب فرما, مولائے کریم جسم کی نکاہت بھی ہوئی ہوگی, وقت کی طوالت کی بنا پر جسم تھک بھی گیا ہو, مولائے کریم اس تھکن کو دنیا کی تمام عزتوں میں تبدیل فرما, قبر کے سکون میں تبدیل فرما, حشر میں میرے آقا کی شفاعت کے سکون میں تبدیل فرما. مولائے کریم جو حضرات تشریف لائیں بیمار ہیں تو صحت کامل عطا فرما, پریشانی حال مبتلا ہے تو پریشانیوں کو دور فرما, قرض کے بار تلے دبے ہیں تو قرض سے خلاصی نصیب فرما, پریشان حال ہے تو پریشانیوں کو دور فرما. دلوں میں جو جو جائز مقاصد رکھتے ہیں اس مقاصد سے دنیاوی اور اخروی کو اپنی بارگاہ میں شفیع مقبول عطا فرما. آئیے دعا کے اختتام کے اندر ہم حضرت امام موسیٰ علیہ رحمت کی زبان میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف عالی, جو آپ کا وصف حقیقی ہے, اس کو بیان کریں کہ جس طرح گنبد خضرا سے حضرت امام موسیٰ علیہ رحمت پر میرے آقا نے کرم فرمایا تو آج اسی آقا کے ذکر کے تحت اور اسی امام موسیٰ کی زبان کے تحت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کو اللہ کے فضل سے طلب کریں کہ آج ہماری تمام مشکلات, تمام مسائل, بالخصوص ہمارے ایمانوں کی حفاظت ہو, اور جب تک زندہ رہیں قادریت اور اپنے مسلک پر زندہ رہیں, مرتے وقت ایمان و عافیت اسی مسلک پر ہمیں موت عطا فرمائے. مولائے کریم جب اٹھیں تو ہمیں لوائے ہم تلے اٹھا اور تیرے محبوب کی شفاعت نصیب فرما. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم مولایا. آمین یا رب العالمین، جاہ طہٰ و یاسین، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، وصل اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ وقاسم ارزاقہ، سیدنا نبینا حبیبنا شفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.